أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وقال تبارك وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعصمني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے، ہمارا آج کا یہ چھوٹا سا اجتماع اس سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے کہ آپ کی اس مسجد میں درس قرآن کا ایک ہفتے وار سلسلہ شروع کیا جائے گا. اس ضمن میں ظاہر بات ہے کہ اس وقت کچھ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کی اہمیت کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ خاص طور پر جو اس وقت اس کا خیال آیا وہ کون سے حالات ہیں اور ان کے بارے میں کیا تجزیہ ہے، کہ جس کے پیش نظر ہم نے یہ محسوس کی شدت کے ساتھ ضرورت کہ مسلمانوں کو قرآن مجید کی طرف اثر نو راغب ہونے کی ایک تشویق اور ترغیب دلائی جائے. پہلے مضمون کے ضمن میں میں نے چار چار آیات کا اس وقت ان کی تلاوت کی ہے. سورہ رحمان کی ابتدائی چار آیات، اور چار ہی آیات ہیں سورہ عبس و تولیٰ. ان کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ قرآن حکیم کی جو عظمت ہمارے سامنے آتی ہے اس پر ہم غور کریں، اور اسی ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چار احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تاکہ عظمت قرآن کا بیان جہاں ہم خود اللہ تعالی کے اپنے کلام سے سمجھیں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آئے کہ اس کلام کی کیا عظمت ہے. فارسی زبان کا ایک مصرع ہے کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری. موتی اور ہیرے کی قدر و قیمت کو جاننے والا یا تو بادشاہ ہوتا ہے، اور یا یہ جوہری کے علم میں ہوتی ہے بات. ایک عام دیہاتی کے ہاتھ پر اگر آپ ہیرا رکھ دیں، کوئی بہت قیمتی موتی رکھ دیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے کانچ کا ایک ٹکڑا سمجھے. تو اسی طریقے پر قرآن مجید کی عظمت سے اصلاً تو واقف ہے خود وہ ہستی کے جس کا یہ کلام ہے، تبارک و تعالی. اور پھر دوسرے نمبر پر اس کی قدر و قیمت سے واقف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر یہ کلام مبارک نازل ہوا. تو سورہ رحمان کی جو ابتدائی چار آیات ہیں بڑی مختصر، پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، الرحمن. آیت مکمل ہو گئی. اس کے بعد کی تین آیتیں دو دو الفاظ پر مشتمل ہے، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. لیکن آپ غور کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ان مختصر ترین الفاظ میں جو مضامین آئے ہیں، اگر ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں، سوچ بچار سے کام لیں، تو واقعہ یہ ہے کہ ان مضامین کا بیان کرنا کسی ایک تقریر میں ممکن ہی نہیں. ہر اعتبار سے ایک چوٹی کا مضمون ہے جو ہر آیت میں آیا ہے. پہلی آیت پر توجہ مرتکز کیجئے، الرحمن. یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ کے نام آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں بھی بہت سے وارد ہوئے، حدیث شریفہ میں بھی ان کا ذکر ہے. ویسے تو قرآن مجید میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ فلہ الاسماء الحسنا، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اللہ کے، جتنی اچھی صفات کا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ تمام صفات ذات باری تعالیٰ میں موجود ہیں بتمام و کمال. جس اچھائی کا ہمارے ذہن میں خیال آ سکتا ہے، جس خوبی کا، جس حسن کا، جس خیر کا، جس کمال کا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے. لیکن تعین کے ساتھ اللہ کے نام وہی ہیں جو یا تو قرآن مجید میں آ گئے ہیں یا حدیث شریف میں آ گئے ہیں. ان ناموں میں سب سے زیادہ معروف نام تو اللہ، قرآن مجید کا آغاز بھی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین، اور دوسری آیت الرحمن الرحیم. واقعہ یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ تو عرب میں بہت معروف تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی اہل عرب اللہ کے نام سے واقف تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور یہ مانتے تھے اپنے تمام شرک کے باوجود کہ اس کائنات کی تخلیق کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا خالق ہے اس پوری کائنات کا. چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی، اگر آپ ان سے یہ سوال کریں گے کہ یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، تو وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. لیکن اللہ تعالی کے دوسرے ناموں میں سب سے زیادہ نمایاں اور ایک خاص پہلو سے سب سے زیادہ پیارا نام جو ہے وہ رحمان ہے. قرآن مجید میں جب یہ نام بار بار آیا تو اہل عرب نے اعتراض کیا کہ یہ رحمان کون ہے، تو سورہ بنی اسرائیل کی آخر میں ایک آیت آئی ہے قل ادعوا اللہ ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنا. اے نبی، ان سے کہیے چاہے اللہ کہہ کر پکار لو، چاہے رحمان کہہ کر پکار لو، بس یہ بات جان لو کہ جس کو پکار رہے ہو اس کے اندر تمام بھلائیاں، خوبیاں، تمام صفات کمال موجود ہیں، تمام اچھے نام اسی کے. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے اللہ کے قریب ترین جو نام آتا ہے وہ رحمان ہے. لیکن میں نے جو عرض کیا کہ ایک دوسرے پہلو سے سب سے زیادہ پیارا نام یہی ہے، تو اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، اس لیے کہ یہ نام ہے صفاتی نام. اللہ تعالی کی صفت رحمت سے یہ نام بنا ہے. صفت رحمت سے اللہ کے دو نام بنے، رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے. اب یہ صفت رحمت وہ ہے اللہ کی جس کی کہ ہم سب سے زیادہ جس کے محتاج ہیں. ہمارا معاملہ تو خیر بہت دور کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیری نہ فرمائے. کسی صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہمت کی حضور سے سوال کر لیا کہ کیا حضور آپ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، مجھے بھی اللہ کی رحمت درکار. اب آپ اندازہ کیجئے، اگر اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کو اور سید المرسلین اور سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم رحمت خداوندی کی احتیاج ہے، تو ہمارا تو معاملہ کسی شبار قطار میں آنے والا ہی نہیں. ہم سب اللہ کی رحمت کی احتیاج لیے ہوئے ہیں. ایک مقام پر آتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں، تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کے جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں. غنی اور حمید ذات تو صرف اسی کی. ایک مقام پر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں، جب وہ مصر سے جان بچا کر نکلے ہیں اور پورا صحرائے سینا انہوں نے کراس کیا ہے، اور وہ پہنچے ہیں بدین، خلیج عقبا کے کنارے پر یہ شہر آباد تھا. آج کل یہ نقشے کافی اخبارات میں آتے رہتے ہیں. کہاں وہ مصر سے چلے ہیں، پورا یہ سینائی پیننسولا نقشہ جو آتا ہے، جس کو کراس کیا ہے پاپ آدھا تنہا اور پہنچے ہیں مدین، اور مدین کی اس آبادی کے باہر کنویں کے کنارے بیٹھ گئے ہیں، وہاں جہاں کی انتہائی اب یوں سمجھئے کہ کسب کرسی کا عالم ہے، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، اجنبیت ہے. اس وقت ایک دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک پر آتی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں ہر اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری جھولی میں ڈال دے، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں. جیسے کہ کسی فقیر کا معاملہ، فقیر فقیر میں فرق ہوتا ہے، کچھ ایسے فقیر بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر آپ ایک پیسہ دے دیں، بلکہ آج تو اگر 10 پیسے بھی دے دیں تو وہ شاید پھینک دیں، اور ایک فقر اور احتیاج کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک دمڑی کسی کے ہاتھ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی اسے غنیمت معلوم ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ مخلوق کا معاملہ اللہ کے سامنے اسی فقر اور احتیاج کا ہے، اور رحمت خداوندی کے ہم ہر آن محتاج ہیں. تو اس رحمت سے لفظ بنا ہے رحمان، اور ابھی میں نے عرض کیا کہ رحیم بھی اسی سے بنا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور یہ صرف واحد صفت ہے کہ جس سے اللہ کے یہ دو نام بن رہے ہیں، لیکن اس میں رحمت کی دو شانیں. ایک رحمت خداوندی کی کیفیت اس دریا کے مانند ہے جو مسلسل بہ رہا ہے، سکون کے ساتھ دوام ہے، پائیداری ہے. اور ایک رحمت خداوندی کی شان وہ ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ایک حیجان کی کیفیت ہو. یہ فعلان کے وزن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں ان میں یہ شدت اور ایک حیجانی اور طوفانی کیفیت جو ہے یہ ان کا خاصہ ہوتا ہے. عرب کہے گا عطشان، بہت پیاسا، یعنی پیاس سے جان نکل رہی ہے، یعنی عطشان، بھوک سے کوئی شخص مر رہا ہے، یعنی جوعان، میں بہت بھوکا ہوں، غضبان، بہت غضبناک. تو اسی طریقے سے لفظ بنا رحمان، انتہائی رحم فرمانے والا، جس کی رحمت کھاجے مارتے ہوئے سمندر کے بارے. تو اللہ تعالی کی صفت رحمت گویا کہ انتہائی ہمارے نزدیک پیاری اور محبوب صفت، اس میں بھی پھر شان رحمانیت اس کے حوالے سے فرمایا گیا الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے تعلیم دی ہے قرآن کی. قرآن کی عظمت کو اس سے سمجھو کہ اس کا تعلق اللہ کی صفت رحمانیت سے. یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ علم القرآن، ٹھیک ہے، بات مکمل ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالی کی صفت رحمانیت کے حوالے سے ہو رہا ہے. وہ رحمان جس کی رحمت چھاتے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے، اس نے قرآن سکھایا. یہاں بھی ذرا غور کیجئے، اللہ نے صرف قرآن نہیں سکھایا، اللہ نے تو انسان کو بہت کچھ سکھایا. اللہ تعالی نے جو علم بھی دیا انسان کو وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. فرشتوں نے بھی کہا ہے سورہ بقرہ کے ابتدا میں، وہ حضرت آدم کا جو قصہ بیان ہوا ہے، تو ملائکہ سے جب کہا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا. تو جن و انس ہو، ملائکہ ہو، انبیاء و رسل ہو، اولیاء اللہ ہو، بڑے سے بڑا سائنسدان ہو، بڑے سے بڑا فلسفی ہو، جس کے پاس علم کی کوئی رمق ہے وہ آخر کہاں سے آئی ہے؟ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، العلم کل علم تو اللہ کے پاس ہے، اور اس کے علم میں سے مخلوق میں سے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اتنے سے کو جتنا کہ اللہ تعالی دینا چاہے. بلکہ میں کل ہی عرض کر رہا تھا ایک جگہ پر کہ یہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ میرا رزق کہاں ہے، میری روزی کہاں ہے. وہ ماں کے چھاتی پر جس طرح منہ مارتا ہے، یہ کس نے اس کو ٹریننگ دی، کس نے سکھایا ہے؟ اگر بچے کو یہ علم نہ ہوتا تو آپ سوچئے کہ کتنی محنت ہمیں کرنی پڑتی اس کے لیے غذا کا کوئی معاملہ، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ اسے ابھی کوئی اور شعور حاصل ہے. لیکن یہ کہ ایک شعور وہ لے کر آیا ہے، یہ کس نے اسے سکھایا، کون سی تربیت دار تھی، کہاں سے وہ ٹریننگ لے کر آیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ علم خواب و جبلی ہے، خواب فطری ہے،
خواہ وہ ہمارے نفس میں وضعیت شدہ ہے، خواہ وہ ہم تعلیم کے نظام کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ کہ علم کا منبع اور چشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، سب کچھ اسی نے سکھایا ہے، لیکن اس نے جو کچھ سکھایا اس میں چوٹی کی چیز ہے قرآن، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بہت بلند صفت ہے رحمت، اور اس رحمت کی بہت بلند شان ہے جو لفظ رحمان میں آئی، اسی طرح جو اللہ نے انسان کو جو کچھ سکھایا اس میں سب سے چوٹی کی چیز جو سکھائی، جس کی تعلیم دی، وہ قرآن حکیم ہے، الرحمن علم القرآن. اب تیسری آیت پر آئیے، خلق الانسان، انسان کی تخلیق فرمائی. یہاں بھی پھر وہی بات سامنے لائیے، صرف انسان کی تخلیق نہیں فرمائی، جنوں کو بھی اسی نے تخلیق فرمایا، ملائکہ کی تخلیق بھی اسی نے فرمائی، یہ شجر و حجر جو ہے یہ بھی اسی کے تخلیق کردہ ہے، یہ چاند اور سورج بھی اسی نے پیدا کیے، لیکن یہاں امتیازی طور پر ذکر ہو رہا انسان کا. کیوں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلہ تخلیق کا کلائمیکس، اس کی چوٹی جو ہے وہ انسان ہے. آج سائنس بھی تو یہی پہنچی، ہمارے جو مادی علوم ہیں ان کا نتیجہ بھی یہی ہے، ان کا حاصل بھی یہی ہے. جمادات تھے، جمادات کے بعد نباتات آئے، نباتات کے بعد حیوانات آئے، جمادات کے مقابلے میں جو نباتات ہیں وہ ایک اعلیٰ خلقت کی حامل ہے، نباتات سے اوپر حیوانات کا سلسلہ ہے وہ ایک اور اعلیٰ درجے کی تخلیق ہے، حیوانات میں پھر اس ایولیوشن کو بھی اگر آپ مانتے ہو تو اس ایولیوشن کی ٹری کے ٹاپ پر ہے یہ انسان، گویا کہ تخلیق کے سلسلے کا نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے. اور قرآن سے بھی اس کی گواہی ملتی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کو عزت، اکرام اور اعزاز عطا فرمایا، ان کو ہم بحر و بر میں ان کو لیے ہوئے پھر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ اٹھائے ہوئے ہیں، اگر یہ کشتی میں بیٹھ کر سفر کر رہا ہے تو اس کشتی کو چلانے والا بھی اللہ ہے، اگر وہ کوئی اور سواری ہے کہ جس پر اس خشکی میں اگر وہ سفر کر رہا ہے تو اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اب تو معاملہ اس سے بھی آگے نکل گیا، فضا میں بھی اور خلا میں بھی انسان جو ہے وہ تیر رہا ہے، اور ہم نے اسے جو رزق دیا ہے وہ بڑی پاکیزہ چیزوں سے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی نامعلوم کتنی مخلوق پر ہم نے اس کو فضیلت عطا فرمائی. یہ ہے انسان. سورہ صاد نے فرمایا خلقتہو بیدیا، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا. تورات میں الفاظ آتے ہیں، آج کل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، انگریزی میں الفاظ ملیں گے اینڈ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج، اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے. یہ الفاظ اگرچہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث صحیح میں موجود ہے، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالی نے آدم کو تخلیق فرمایا ہے اپنی صورت پر. تو اب آپ بتائیے، مزید دلائل کی ضرورت نہیں کہ جس طرح صفات باری تعالی میں چوٹی کی صفت رحمان، جو علم اللہ نے عطا فرمایا انسان کو اس میں چوٹی کا علم قرآن، جو کچھ اس نے پیدا فرمایا اس میں چوٹی کی تخلیق انسان. اب چوتھی آیت آئی، علمہ البیان، انسان کو ہم نے بیان کی تعلیم عطا فرمائی. اب غور کیجئے، واقعہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں، ہم کھاتے ہیں، جو کچھ کھاتے ہیں اسے ہضم کرتے ہیں، یہ حیوانات میں بھی ہے. اگر جنس کا مادہ رکھا گیا ہے، توالد و تناسل کا سلسلہ ہے، حیوانات میں بھی ہے. ہمیں اگر بینائی عطا کی گئی ہے تو آپ کو پرندوں میں نوالوں وہ پرندے بھی مل جائیں گے جن کی بینائی ہم سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. یہ جو شکاری پرندے ہیں، عقاب وغیرہ، یہ بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی تک کو دیکھتے ہیں. ہم نے بھی ایسے اب آلے ایجاد کر لیے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اندر جو بینائی صرف ان کی آنکھ میں ہے، ہماری بینائی سے کہیں زیادہ ہے. کتنے ہی حیوانات ہیں کہ ان کی قوت شامہ جو ہے، سونگنے کی قوت ہم سے کہیں بڑھ کر. تو یہ استعدادات جو ہمارے اندر ہیں، یہ حیوانات میں بھی ہیں. البتہ ایک صفت وہ ہے جس کے اعتبار سے اہل فلسفہ اور اہل منطق نے انسان کو مبیض قرار دیا حیوان سے کہ انسان حیوان ناطق ہے، اس کو نطق عطا دیا، گویائی کی صفت عطا کی گئی، اظہار معافی ضمیر کے لیے اس کو زبان دی گئی ہے، وہ زبان کہ جو اس کے باہمی اپنے تبادلہ خیالات کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہ ہمیں اس ڈاکٹری کی تعلیم کے ضمن میں بھی فزیولوجی میں جو چیز پڑھائی جاتی ہے اس میں یہی ہے کہ یہ جو اینیملز کے برینز ہیں ان سے انسانی برین اس اعتبار سے مختلف ہے کہ انسان کے دماغ میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ سپیچ سینٹر ہے، یہ سپیچ سینٹر جو ہے سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہے انسان میں، اس کا ذکر ہو رہا ہے علمہ البیان. اب ان چار آیتوں کو جوڑیے، الرحمن صفات باری تعالیٰ میں سے چوٹی کی صفت، علم القرآن سب سے بڑی دولت اور نعمت جو انسان کو عطا کی گئی وہ قرآن، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان جو اس کے سلسلے تخلیق کا نقطۂ عروج ہے، علمہ البیان اور اسے جو صلاحیتیں دی ہیں ان میں سب سے اونچی صلاحیت جو ہے وہ اس کے بیان کی قوت ہے. ان چاروں کو جمع کیجیے اور نتیجہ نکالیے تو ایک نتیجہ نکلتا ہے. کبھی ہائی اسکول میں وہ نسبت اور تناسب ریشو پروپورشن کا ایک طریقہ ہوتا تھا حساب میں، تین ویلیوز اگر دی گئی ہو تو چوتھی ویلیو کا تعین کرنا. آیات چار ہیں یہاں لیکن جملے تین بنتے ہیں، الرحمن علم القرآن ایک جملہ، خلق الانسان دوسرا جملہ، علمہ البیان تیسرا جملہ. اب چوتھی قدر اس میں سے نکالیے وہ یہ ہوگی، انسان کو جو قوت گویائی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا بہترین مصرف اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ہے، قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا ہے، قرآن مجید کا بیان ہے. یہ قوت بیانیہ جو اللہ نے دی جو انسان کے اوصاف میں سے اعلیٰ ترین بس ہے، اس کا بہترین مصرف جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے کلام کو بیان کیا جائے، اللہ کے اس پیغام کو عام کیا جائے، اللہ کے اس کلام کی تبلیغ و اشاعت کی جائے. وہ بات کہ جو ایک حدیث میں آتی ہے، اب یہاں اس حدیث کو نوٹ کر لیجئے، راوی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، جو نتیجہ میں نے نکالا آپ دیکھیے، یہ ہے تعلق قرآن اور حدیث کا. کچھ ہمارے ہاں محروم لوگ ہیں جو حدیث سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھ بیٹھے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اس درجے شدید گمراہی میں مبتلا ہو گئے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو پھر نبیوں اور رسولوں کی بعثت کی ضرورت نہیں تھی، کتاب کے ساتھ ایک معلم ضروری ہوتا. اعلیٰ سے اعلیٰ کتابیں آپ چھاپ دیجئے، لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ کوئی نظام تعلیم بغیر معلمین کے کوئی دنیا کے اندر نظام تعلیم بنایا جا سکتا ہے؟ بڑا پیارا شعر ہے اکبر الہ آبادی کا کہ کورس تو نفس ہی پڑھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. کورس پڑھنے سے تو انسان انسان نہیں بنتا، انسان تو انسان کے بنانے سے انسان بنتا ہے. کوئی معلم ہو وہ سکھاتا ہے. تو یہ جان لیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے. حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، لوگوں میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. قرآن مجید میں چار جگہ آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کا طریقہ کار کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ انہیں سناتا ہے اللہ کی آیات تلاوت کر کے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو کتاب ہے اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اور اس کے معلم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان چار آیتوں سے جو میں نے اس قدر تفصیل بیان کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا، ریشو پروپورشن کی پروپوزیشن کا بھی حوالہ دیا، ایک ایک لفظ پر اتنا وقت صرف کیا اور ایک نتیجے تک پہنچایا آپ کو، وہ نتیجہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سادہ سا جملے میں، اس کے راوی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. اور یہ حدیث ذہن میں رکھیے، میں آج یہ چاہوں گا کہ یہ حدیث تو کم سے کم آپ یاد کر کے اٹھیں اور یہ بات بھی آپ کو یاد رہے کہ اس کے راوی حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے جو حدیث کا سب سے اونچا درجہ ہو سکتا ہے اس چوٹی کی حدیث ہے، کیونکہ میں وہ چوٹی والی آیات کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ سند کے اعتبار سے حدیث کی چوٹی یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہو جائے، اب وہ ہر شک و شبہ سے بالا تر ہو جاتی ہے. اس کی سند کے اندر اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر اس میں بھی کوئی شک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حدیث پر سرے سے کوئی یقین اور اعتماد نہیں. اس کو آپ منکر حدیث اور منکر سنت کہیں تو غلط نہ ہو. وہ حدیث ہے یہ کہ جو متفق علیہ ہے، صحیحین میں موجود ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، قرآن پڑھے اور پڑھائیں. اب دیکھیے یہ خیرکم کن سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہے، درجات ہیں. اگر حفظ مراتب میں کنی زندگی تھی، ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا متفق علیہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ، افضل البشر ہیں انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے، پھر اشرہ مبشرہ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، مزاج بھی بہرحال کچھ نہ کچھ فرق ہے. حضرت ابو بکر کی طبیعت جو ہے وہ جمالی ہے، حضرت عمر فاروق کی جلالی ہے، ان کے اندر رحمت اور شفقت کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. ارحم امتی بے امتی ابو بکر، وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، وہ اکثرہم حیاء عثمان واقضاہم علی. تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام میں بھی نسبتیں ہیں. حضور فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، قرآن کا علم حاصل کریں اور اسے پھیلائیں. اور میں عرض کروں گا خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، کوئی جذبہ، کوئی امنگ، کوئی آرزو پیدا ہو، وہ آرزو جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. کون سی آرزو ہے؟ اچھی دنیا بنانا، اچھا مکان بنانا، دنیاوی آسائش اور آرام کا اہتمام کرنا، یہ آرزو تو ہر ایک کے دل میں موجود ہے. اعلیٰ کیریئر ہو، انسان آگے نکلے، یہ آرزوئیں تو ہیں اور ان آرزوؤں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. وہ کون سی آرزو ہے جسے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ آرزو ہے ہی نہیں؟ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. کو کون سی آرزو ہے؟ وہ آرزو ہے ان چیزوں کی آرزو کے جن کی طرف سے اس مادہ پرستی کے دور میں ہماری نگاہیں بالکل ہٹ گئی. کاش کہ یہ آرزو پیدا ہو جائے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چل سکے. کاش کہ نوجوانوں کے دلوں میں وہ آرزو پیدا ہو کہ خباب بن العرق رضی اللہ تعالی عنہ یا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے. یہ دو نام میں نے کیوں سنائے آپ کو؟ یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے اور پھر جا کر سکھاتے تھے. مکے میں آپ کو معلوم ہے حالات بڑے جگرگوں تھے، نامساعد تھے، کفر کا شرک کا غلبہ تھا. کوئی مسجد تو نہیں تھی ایسی کہ جہاں حضور ہو اور صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہو، وہ تو ممکن ہی نہیں تھا. ایک گھر ہے حضرت ارقم کا رضی اللہ تعالی عنہ، دار ارقم، وہاں حضور قیام فرمائے. اور ظاہر بات ہے کہ سب لوگ وہاں نہیں آ سکتے، اپنی اپنی مصروفیات میں بھی ہے. پھر یہ کہ اگر محسوس ہو جاتا کہ یہاں مرکز بن گیا ہے تو مخالفت شدید ہو جاتی. تو طریقہ کیا تھا؟ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اس کام کے لیے کہ وہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے. جیسے ہی وہی نازل ہوئی، انہوں نے سیکھ لی، یاد کر لی، اور پھر وہ گھر گھر صحابہ کرام جو اہل ایمان تھے ان کے گھروں پر جا کر اس وحی کو پہنچاتے تھے اور قرآن کا علم جو ہے اس کی تبلیغ کرتے تھے. انہیں میں سے ایک حضرت خباب بن العرب ہے رضی اللہ تعالی، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو دہتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹ بھی لٹایا گیا ہے، ان کی وہ کھال جلی اور پیٹ کی جو کمر کی جو چربی تھی وہ پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے، ایسی ایسی سختیاں جھیلے ہوئے لوگ، اور وہ لگے ہوئے اس کام میں کہ یہ جو کلام اللہ کا نازل ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہم آپ سے سیکھیں اور ان تک پہنچا دیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا جو واقعہ آتا ہے اس کی تفصیل کبھی آپ پڑھیں گے کہ جب حضرت عمر نکلے تھے بڑے جلالی شان میں حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر، تو حضرت حذیفہ ایک صحابی ہیں وہ ایمان لا چکے تھے لیکن اپنا ایمان ابھی انہوں نے چھپایا ہوا تھا، انہیں راستے میں حضرت عمر مل گئے. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں آج محمد کو قتل کر کے چھوڑوں گا، اب یہ قصہ جو ہے چکا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ رخ موڑ دیا کہ تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری ہمشیرہ تمہارے بہنوئی دونوں ایمان لا چکے ہیں. اب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ عمر کے غیظ و غضب کا کیا عالم ہوگا، کس طرح بکھرے ہوئے وہ آگ بگولا جسے کہتے ہیں وہ گھر پر پہنچے. اپنی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب، یہ زوجہ محترمہ ہے حضرت سعید بن زید کی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے گھر پر جا کر دستک دی ہے. اس وقت اندر حضرت خباب بن العرب ان دونوں میاں بیوی کو سورہ طہٰ کی آیات سکھا رہے ہیں. جب پہنچے حضرت عمر فاروق تو کاش ہمارے دل میں یہی جذبہ پیدا ہو جائے. اور دوسرا نام میں نے لیا حضرت مصعب بن عمیر کا رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی بات بڑی دلچسپ ہے اور ہمارے دلوں کے اندر کوئی آرزو پیدا کرنے کا شاید ذریعہ بن جائے. یہ بڑے لاڈ اور پیار میں پلے تھے. 200 درہم کا ان کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا. کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ پنڈت نہرو کے کپڑے پیرس سے سل کر آیا کرتے تھے جوانی کے عالم میں. موتی لال نہرو کا بیٹا، اس ملک کے بڑے چوٹی کے وکلاء میں سے، ہندوستان میں پہلی کار جو آئی تھی غیر سرکاری وہ پنڈت موتی لال نہرو کی تھی. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. یہ اندرا گاندھی جب پیدا ہوئی تھی تو پورے الہ آباد کی دعوت کی تھی موتی لال نے اپنی اس پوتی کی پیدائش پر. اس میں ہندو اور سب کے سب، یورپینز اور مسلمان سب، ہر جو الہ آباد کا بچنے والا تھا اس کی دعوت کی. تو جس طرح یہ بات مشہور تھی کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ پیرس سے سل کر آتے ہیں اور پیرس سے دھل کر آتے ہیں، اسی طرح کا معاملہ تھا مصعب بن عمیر کا. ان کے جوڑے جو ہے وہ شام سے تیار ہو کر آتے تھے اور لباس معطر ہوتا تھا. عطر میں بسا ہوا کہ جدھر سے مصعب گزر گئے ہیں پورا راستہ جو ہے وہ معطر ہو گیا. وہ جب ایمان لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو گھر والوں نے الف ننگا کر کے نکال دیا. یہ میں نے زور دے کر اس لیے کہا کہ کوئی آپ کو مغالتا نہ رہے، بالکل ننگا کر کے سارے کپڑے اتار کر کہ اگر تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے تو یہ باپ کی کمائی میں سے یہ کپڑے جو ہیں اس پر بھی تمہارا حق نہیں ہے، جاؤ نکل جاؤ. وہ ہے مسلم. اس کے بعد ان پر وہ وقت بھی آیا ہے، وہ 200 درہم کا جوڑا پہننے والا کہ پھٹا ہوا ایک کمبل جسم پر ہے اور اس میں پیبند لگے ہوئے. انہوں نے بھی پھر اپنے آپ کو وقف کر دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رخ جب بدلتا ہے، وہ اس معاملے میں آگے تھے، اب اس معاملے میں آگے اسی کام میں اپنی صلاحیتیں لگا رہے. جب مدینے کے کچھ لوگ ایمان لائے، 12 افراد بیعت عقبہ اولا ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی اپنے ایسے اپنے ساتھی ہمیں دے دیجئے، ہمارے ساتھ کر دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے. اس وقت قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ بن عمیر کو معمور کیا، تم جاؤ، تم مدینے جاؤ، وہاں کے لوگوں کو قرآن پڑھاؤ. سال بھر تک یہ کام کیا حضرت مصعب بن عمیر نے. ان کا نام ہی وہاں پر گیا تھا مقری، پڑھانے والا، جال مقری، وہ پڑھانے والے آ گئے. قرآن کی تعلیم، قرآن کی تدریس ہو رہی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ ایک سال کی کمائی ہے حضرت مصعب بن عمیر کی کہ اگلے سال 75 اشخاص آئے مدینے سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. یہ مصعب کی ایک سال کی کمائی ہے. یہی مصعب ہے میں ذکر کر ہی ان کا دوں مکمل. جب حضور بھی مدینہ تشریف لے آئے ہجرت فرما کر، اس زمانے کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مصعب دروازے کے سامنے سے گزرے اور اس وقت ان کے جسم پر ایک پھٹا ہوا کمبل تھا کہ جس میں پیول لگے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ مصعب کہاں سے کہاں پہنچا ہے اللہ کے دین کے لیے. غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے، اس شہادت کے وقت بھی ان کے جسم پر ایک چادر تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ شہید کا کفن وہی لباس ہوتا ہے جس میں اسے شہادت ملے. مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ وہ چادر اتنی چھوٹی تھی مصعب کے جسم پر جو تھی، کہ اگر اس سے سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھلتا تھا، اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. حضور کے سامنے مسئلہ رکھا گیا کہ کیا کیا جائے. آپ نے فرمایا کہ ان کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں پر گھاس ڈال دو، یہ آخری لباس ہے جو مصعب بن عمیر کو ملا. یہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی. حضور سے شکل و صورت میں بڑی مشابہت تھی. جب یہ شہید ہوئے غزوہ احد میں تو مشہور اسی وجہ سے ہو گیا تھا کہ حضور شہید ہو گئے، اس لیے کہ ان کی شکل و صورت بہت مشابہ تھی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ علم بردار تھے. مسلمانوں کا جو علم تھا وہ انہی کے ہاتھ میں. تو میں نے یہ بات کہی کس پہلو سے، ذہن میں ڈانک لیجئے. ٹھیک ہے، کل پر تاثر اس وقت ہے، آپ کے بھی ہے. جو سنے گا مسلمان، اگر وہ خباب بن الارض کی تصویر ان کے سامنے آئے یا مصعب بن عمیر کی تصویر سامنے آئے، کیسے ممکن ہے کہ دل پر اثر نہ ہو؟ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ذکر کیوں ہو رہا ہے کہ کاش اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہ آرزو پیدا فرما دے کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا کہ وہ کلام الہی جو نازل ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو عام کریں، اس کو پھیلائیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں. کاش کہ اسی کے لیے زندگیاں وقف کرنے کی کوئی امنگ، اس کی کوئی آرزو ہمارے دلوں میں پیدا ہو. تو میں نے اب تک تو تین باتیں عرض کی، سورہ رحمان کی چار آیات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس سے جو نتیجہ نکالا وہ ایک حدیث نبوی کے حوالے سے اور مؤکد ہو کر سامنے آ گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اس کی دو مثالیں خاص طور پر نوجوانوں میں سے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے آپ کے سامنے رکھی. سورہ عبس و تولیٰ کی جو چار آیتیں ہیں وہ بھی اسی کی شرح ہے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررۃ. الفاظ میں بڑا شکوہ، کاش کہ ہمیں قرآن مجید سے یہ مناسبت بھی ہو. واقعہ یہ ہے کہ جو صوتی آہنگ ہے قرآن کا، اس میں جو ایک ملکوتی موسیقی جو مزمر ہے، ایک موسیقی وہ ہے جس کے ہم عادی ہو گئے ہیں، اور ایک یہ ملکوتی موسیقی ہے جو اس قرآن مجید کے صوتی آہنگ میں ہے، اگر اس کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہو جائے. آپ کو بہت سے لوگ ملے ہوں گے جنہیں موسیقی سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی، اچھے سے اچھا بھی اگر کوئی راگ ہو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارا حال ہے کہ جو بہترین موسیقی ہے اس کائنات کی وہ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑی موسیقی، ملکوتی موسیقی، اس کا کوئی تصور نہیں. لیکن یہ کہ مناسبت پیدا ہو جائے، یہ ہے اصل بات، نہ ہو تو پھر ہمارے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، کوئی کشش نہیں. حضور نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے، زین القرآن باصواتکم، اس قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کیا کرو. حضور کے صحابہ میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ تعالی نے بہت اچھی آواز عطا کی تھی. حضرت ابو موسیٰ کی قراءت قرآن مجید کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے سنتے تھے. ایک مرتبہ ان کے گھر کے پاس سے حضور رات کے وقت گزرے اور حضرت ابو موسیٰ اسے قرآن پڑھ رہے تھے اپنی خاص کیفیت کے ساتھ، تو حضور بہت دیر تک کھڑے ہو کر وہاں قرآن سنتے رہے. اور اگلی صبح فجر میں فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارم من مزامیر آل داود، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا. حضرت داود علیہ السلام بھی جب زبور کے جو حمد کے ترانے ہیں، جب وہ صبح کے عین سحر کے وقت جب وہ پڑھا کرتے تھے تو قرآن مجید میں گواہی موجود ہے کہ پرندے بھی شریک ہو جاتے تھے اور پہاڑ جو ہے وجد میں آ جاتے تھے. تو وہ ہے یہ قرآن. اب اس کے ذرا ان الفاظ کا آہنگ دیکھیے، فی صحف مکرمت مرفوعت مطهرت بایدی سفرت کرام بررہ. قرآن مجید کی عظمت خود قرآن میں جا بجا بیان ہوئی ہے. لیکن میں نے چار آیتیں آج آپ کو سنائی سورہ رحمان کی اور چار ہی آیتیں یہ سورہ عبس و تولیٰ کی. یہ کتاب تم نے کیا سمجھا اس کو؟ یہ کتاب بڑے پاکیزہ صحیفوں میں ہے, فی صحف مکرمہ, بڑے باعزت صحیفوں میں یہ کتاب ہے, یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی کتاب ہے. یہاں تو اس کا ایک عکس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اصل کتاب تو لکھی ہوئی ہے محفوظ, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ایک جگہ فرمایا گیا کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ تو کتاب ہے مکنون, جیسے کہ کہیں کسی بہت ہی قیمتی ہیرے کو آپ کہیں چھپا کر بند کر کے ڈبیوں میں, اور ڈبیا پھر کسی بکس میں رکھا جاتا ہے, اس طریقے سے یہ قرآن قیمتی چیز ہے. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. لیکن ان سب کی تشریح اس وقت میں نہیں کر سکتا, صرف کو سورہ عبس و تولیٰ کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرہ, بہت ہی رفیع شان وہ صحیفے ہیں, بہت ہی پاک کیے ہوئے صحیفے ہیں, اور کن کے ہاتھوں میں ہے؟ بے ایدی سفرت کرام بررہ, اس کے لکھنے والے, اس کے حامل جو ہیں وہ بھی بڑے ہی باعزت, بررہ بہت نیک, بہت ہی اعلیٰ رتبے والے ہیں. چنانچہ ایک حدیث اب سن لیجیے, ان چار آیات کا خلاصہ بھی حدیث میں سنایا اور ان چار آیات کا خلاصہ بھی حدیث میں ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راویہ ہے رضی اللہ تعالی, وہ فرماتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ, وہ کرام البررۃ جس کا ذکر قرآن میں یہاں ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں جو قرآن کا ماہر ہو جائے, اس کو پڑھتا ہو صحیح طور پر, اس کو سمجھتا ہو, اس کا رتبہ بھی ان فرشتوں کا سا ہے جو یہاں اس صورت میں الفاظ آئے کہ وہ سفرت کرام بررا, وہی رتبہ ہے ان لوگوں کا جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں, سمجھنے سمجھانے والے ہیں, قرآن کی مہارت رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں تو صحیح پڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اور اسی میں شب و روز لگے ہوئے ہیں, ان کا رتبہ حضور نے فرمایا مال سفرت الکرام البر. اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ کچھ اور احادیث آپ کو سنا دوں جس سے یہ مضمون اور واضح ہو جائے اور اس کا ایک تعلق ہمارے موجودہ حالات کے ساتھ. ایک حدیث بہت مختصر, اس کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے, صحیح مسلم میں. اس کی روح سے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین, اللہ تعالیٰ اب اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا, ترقی دے گا, عروج بخشے گا, اس دنیا میں بلندی سے سرفراز فرمائے گا, اور اسی کتاب کو چھوڑنے کے باعث قوموں کو ذلیل و رسوا کرے گا. یہ حدیث بڑی اہم ہے. میں نے جب اس پر غور کیا, ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ اس کا تعلق بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ہے. مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے مستقل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بموجب, وہ یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن کو لے کر اٹھے گی اسے اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے گا, دنیا میں سربلندی عطا فرمائے گا, غلبہ عطا فرمائے گا, اور جو قوم مسلمانوں میں سے قرآن کو ترک کر دے گی, قرآن کو چھوڑ دے گی, قرآن کی طرف پیچھے کر لے گی, اس کو اللہ ذلیل و رسوا کرے گا. یہ بات جو ہے آج خاص طور پر ہمارے لیے بہت توجہ کی بات ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ صدی جو ہے, ویسے ہجری حساب سے تو 14ویں صدی ختم ہو رہی ہے, لیکن میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں 20ویں صدی عیسوی کی, یہ دنیا میں ہماری ذلت اور رسوائی کی آخری حد. ویسے تو چند سال پہلے کچھ مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ شاید ہماری ذلت اور رسوائی کا دور اب کچھ ختم ہو رہا ہے اور شاید دنیا میں عروج کی طرف, وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. تو ایک قانون فطرت ہے, جزر کے بعد مد آتا ہے, مد کے بعد جزر آتا ہے. تو ایک خیال یہ ہوا تھا کہ شاید ہمارے جزر کا, ہمارے زوال کا دور اب ختم ہو گیا ہے اور شاید ہمارے مد کا اور عروج کا دور شروع ہوگا. یہ دن وہ تھے جب آپ کے ہاں سمٹ کانفرنس ہوئی تھی, بڑا ولولہ, بہت جوش. اس زمانے میں شاہ فیصل موجود تھے, کچھ امیدوں کا مرکز بن گئے تھے, عربوں کے اندر بھی کچھ ان کے رینکس جو ہیں ان کے اندر اتحاد نظر آ رہا تھا. عربوں نے, وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے, تو وہ تیل کا ہتھیار جو استعمال کیا تھا تو امریکہ جیسی قوت کو ہلا کر رکھ دیا تھا. پھر یہ کہ جو دشمنی تھی ترکوں اور عربوں کے درمیان وہ بھی کچھ ختم ہو رہی تھی. بہت سے اعتبارات سے محسوس ہوتا تھا کہ اب شاید امت مسلمہ کے, امت محمد علیہ صاحب صلاۃ وسلام کے دن پھرنے والے, لیکن معلوم ہوا کہ ابھی نہیں, غالباً ابھی کچھ اور ہے ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برسنے والے. ذرا ذہن میں رکھیے, سن 1919 کا انقلاب اور اس کے بعد کتنا وسیع رقبہ تھا, یہ سمرقند اور بخارا اور یہ پورا ترکستان کا علاقہ, تاجکستان اور ترکستان اور ازبکستان, ہماری تہذیب اور تمدن کے ایسے بڑے گہوارے. یہ تو بدقسمتی ہماری کہ ہمیں یاد بھی نہیں, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. ہمیں تو اپنے دور عروج کا بھی کوئی تصور اب نہیں ہے. ہم اپنے ماضی سے ایسے منقطع ہو گئے ہیں. جو نظام تعلیم ہمارے اوپر مسلط کر گیا تھا انگریز, اس نظام تعلیم نے ہمیں اپنے ماضی سے بالکل کاٹ کر رکھ دیا. عربی اور فارسی سے تعلق منقطع ہوا, اپنے ماضی سے تعلق منقطع ہو گیا. ہے کسی کو یہ معلوم کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب عرب کی افواج, بنو امیہ کی جو فوجیں تھیں, وہ پورے اسپین کو اپنے قدموں تلے رونتی ہوئی عین فرانس کے درمیان اور قلب میں پہنچ گئی تھی, یاد نہیں ہے ہمیں. اور پھر دوسرا وقت آیا تھا ترک افواج مشرقی یورپ, پورا مشرقی یورپ فتح کرنے کے بعد اٹلی کے دروازوں پر پہنچی ہوئی تھی. یہ ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. یہ جو علاقہ ہے اتنا وسیع و عریض رقبہ ہے, جو اس وقت اس سرخ امپیریلزم کے نیچے ہے, اور وہاں کے لوگوں کو اس درجے دین سے, مذہب سے دور کیا جا چکا ہے کہ اب انہیں یہ یاد بھی نہیں ہے کہ ہم مسلمان تھے. یہ بات بھی ان کے ذہنوں سے نکل گئی, برین واشنگ ہو چکی ہے. اور آج بدقسمتی سے یہ اس صدی کے پہلے 20 سال تھے, اور اب یہ ادھر آخری 20 سال والا معاملہ آ رہا ہے. معلوم ہوا کہ اول و آخر کا نقشہ ایک سا ہے. کتنا بڑا رقبہ ہے, 2.25 کروڑ کی قوم ہے اس وقت جو روسی شکنجے میں اس طرح جکڑی جا چکی ہے کہ اب جو کچھ وہاں ہوا تھا وہی یہاں ہوگا, کون ہے روکنے والا. آپ جو بھی خبریں سن رہے ہیں وہ یہی ہے, پاکستان کا تحفظ کیا جائے گا, ایران کا تحفظ کیا جائے گا, لیکن یہ کہ کوئی الٹیمیٹم کے طرز کی بات جو ہے وہ افغانستان کے بارے میں کوئی نہیں کر رہا. گویا کہ اس کو تو ریکنسائل کیا جا چکا ہے ذہنن, گویا کہ اسے تسلیم کیا جا چکا کہ ٹھیک ہے وہاں تو جم جائے تو جم جائے, لیکن آگے نہیں بڑھنے دیں گے, فردر ایکسپینشنزم جو ہے اس کے آگے روک بن جائیں گے. اور کچھ پتا نہیں جس طریقے سے کہ ان کی پالیسیاں, خاص طور پر پاکستان کے بارے میں مغربی ممالک کی پالیسیاں جس طرح عدلتی بدلتی رہی ہیں, کوئی ان کی پالیسی کے اندر کوئی کنسسٹنسی موجود نہیں ہے, تو کوئی عجیب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بچائے. لیکن یہ کہ حالات کا جو رخ ہے وہ بہت خراب ہے. ادھر آپ کے مشرق میں پھر وہ اندرا گاندھی صاحبہ جو ہیں وہ آ گئی ہیں, جنہوں نے کہا تھا سقوط ڈھاکہ کے بعد کہ 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے, اور اسی وقت اس نے کہا تھا کہ چند مہینے کے اندر میں ایک خوشخبری اور سناؤں گی. وہ چند مہینے چند سال ہو گئے ہیں, لیکن یہ کبھی نہ سمجھیے کہ اس کے ذہن سے وہ بات نکلی ہوئی ہے. وہ انتقام, میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا مسجد دارالسلام میں, کہ سب سے بڑا انتقام جو ان کے سینے کا ناسور ہے وہ تو سندھ ہے. باب الاسلام سندھ تھا, یہاں سب سے پہلی شکست تھی جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی ہے. راجہ داہر اتنا بڑا یہاں کا, جو بہت بڑا علاقے کے اوپر حکمران تھا, جو ذلت آمیز شکست تھی وہ تو وہاں ہوئی تھی. اس بیچارے مشرقی پاکستان میں تو بہت دیر میں کہیں اسلام پہنچا تھا. اس طریقے کا تو جس طرح کے یہ ابتدا ہی میں آ گیا تھا, یہ دار الاسلام بنا اور باب الاسلام سے قرار پایا, تو بدلہ لینے کی امنگیں تو ان کے دل میں ابھی یہاں. چند مہینے کے اندر وہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں وہ لینگویج رائٹس ہو گئے تھے اسی زمانے میں, معلوم ہوتا ہے کہ نقشہ تیار تھا ان کا. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں بچا لیا. تو اب یہ حالات ہیں ہمارے لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ذلت و رسوائی کا کہ یہ سائے جو ہے ابھی اور گہرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے ہماری پیٹ پر جو برسے ہیں, جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا, جو کچھ کے عربوں کو شکست حزیمت ہوئی ہے, مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے نکلی, اور آج ہم بہت سے لوگوں کے تو ذہن میں خیال بھی نہیں رہا ہوگا, جب شروع شروع میں وہ واقعہ ہوا تھا تو بڑی بے چینی تھی اور بڑے جلسے اور بڑے کچھ اس کے لیے ریزولوشن اور لوگ مل رہے ہیں, اور آج وہ بالکل جیسے کہ ہم نے اس کو ذہناً اس کے ساتھ ریکنسائل کر لیا ہو. تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اب کیا صورت ہے کہ جو سامنے آنے والی ہے. نقشہ جو ہے اگر حالات پر غور کیا جائے تو بڑا ہی تاریک اور بہت مایوس ہوئی, لیکن ان حالات میں کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ ہماری ذلت اور رسوائی اس کا سبب کیا ہے. آج کیوں دلیل کہ کل تک میں تھی پسند گستاخی یہ فرشتہ ہماری جناب میں, اس کا کوئی جواب ملنا چاہیے. قرآن کی طرف رجوع کیجئے, اور قرآن پر جنہوں نے غور و فکر کیا ہے, اس نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں, ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا سمجھا مسلمانوں کے اس زوال اور اس مہلال کا سبب کیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین, یہ سزا مل رہی ہے تو اسی بات کی کہ ہم نے اس قرآن مجید سے بود اور دوری اختیار کی. اور اس کی گواہی میں دینا چاہتا ہوں, بات تو ہمارے لیے قرآن کی بہت کافی ہے, اور حضور کے فرمان کے بعد اب کسی اور کی کوئی دلیل ضروری نہیں, لیکن یہ کہ ولا کل یطمئن قلبی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, پروردگار مجھے ذرا دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا, اور جب اللہ نے سوال کیا اولم تومن قال بلا ولکن یطمئن قلبی, کیا تم ایمان نہیں رکھتے, نہیں مانتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بالکل مانتا ہوں, ایمان ہے لیکن مزید اطمینان قلبی درکار. اسی طریقے سے ہمارا یقین اصلی تو ہے قرآن پر, اور ہمارے لیے سب سے بڑی سند ہے فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن مزید وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس صدی کی دو عظیم ترین شخصیتوں کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ اہل علم کے دو حلقے ہیں, ایک علماء ہیں قال اللہ قال الرسول میں جن کی زندگیاں پوری گزرتی ہیں, دارالعلوموں کا نظام تعلیم ہے, دوسرا ہماری یونیورسٹیوں سے اور کالجوں سے نکلنے والے لوگ, وہ جو علی گڑھ سے ایک نظام شروع ہوا وہ دوسرا حلقہ وہ ہے. اب آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے نکلنے والے لوگوں میں چوٹی کی شخصیت علامہ اقبال کی ہے, فکری اعتبار سے وہ جو جس انٹلیکچوئل لیول پر ہے, جن کا لوہا دنیا نے مانا ہے, پورے عالم اسلام میں ان کی ٹکر کا کوئی شخص جو ہے وہ نہیں پیدا ہوا اس صدی میں, وہ بالکل مسلمہ طور پر ذہنی اور فکری اعتبار سے بلند ترین شخصیت ہے جو اس صدی نے پیدا کی. اور دینی حلقوں میں دارالعلوموں سے فیض یافتہ اور قال اللہ و قال الرسول کی فضاؤں میں جو پلے اور بڑھے ہیں, ان میں اس صدی کی عظیم ترین شخصیت حضرت شیخ الہند تھے, مولانا محمود الحسن. یہ میں یوں نہیں کہہ رہا, میں شاید مجھے حیرانی ہوئی کہ پتہ نہیں کہ آپ کو ان کا نام سنا بھی پہلے کبھی کہ نہیں سنا. دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم وہ ہے مولانا محمود الحسن, اور پھر وہ استاد ہے ایسے ایسے بڑے شاگردوں کے کہ جن کا نام سن کر ایک دفعہ انسان کی گردن خود بخود جھک جاتی ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ, مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ, مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, یہ سب شاگرد ہیں کن کے. اور آگے ایک نام اور لے دوں, مولانا عبید اللہ سندھی, یہ سب کے سب شاگرد ہیں کس کے؟ مولانا محمود الحسن دیوبندی کے رحمت اللہ علیہ. لفظ دیوبندی سے لوگوں کو ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑا سا مغالطہ ہو جائے, تو میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ یہ وہ شخص ہے جو اس وقت جمعیت العلماء ہند کے صدر تھے, جبکہ پورے ہندوستان میں ایک ہی جمعیت العلماء تھے. یہ دیوبندیوں کی علیحدہ اور بریلویوں کی علیحدہ اور اہل حدیث کی علیحدہ یہ جمعیت نہیں تھی, پورے ہندوستان کے تمام علماء کا ایک متفقہ پلیٹ فارم جمعیت العلماء ہند. اسی میں بریلوی علماء بھی تھے, اسی میں دیوبند کے علماء بھی تھے، اسی میں دہلی کے علماء بھی تھے، اسی میں بدایون کے علماء بھی تھے، اسی میں اجمیر کے علماء بھی تھے، اسی میں اہل حدیث علماء بھی شامل تھے، اور اس وقت اس جمعیت العلماء کے صدر تھے شیخ الہند. تو ان کی شخصیت کا آپ نے کچھ اندازہ کیا. اور یہ تو ہوئی مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اس شخص کا قد کاٹ جو تھا، ذرا اس کا تصور کیجئے کہ انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی، شاید آپ نے سے بہت انہیں نام بھی نہ سنا ہو. اس وقت انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے ایک زبردست سکیم بنی تھی، اس کے بنانے والے کون؟ شیخ الہند. اور انگریزوں نے جب انہیں گرفتار کیا، گرفتار بھی کیا غداری کی وجہ سے، شریف حسین جو والی مکہ تھا اس نے غداری کر کے گرفتار کرایا. وہاں سے گرفتار کر کے انگریز انہیں یہاں نہیں لایا، مکے سے گرفتار کر کے مالٹا میں رکھا، بحیرہ روم کے ایک جزیرے میں. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، ہندوستان کی کسی جیل میں نہیں رکھا، رکھا ہے تو وہاں رکھا. چھوڑا اس وقت ہے جبکہ ٹی بی تیسری سٹیج کو پہنچ چکی تھی. اندیشہ یہ تھا کہ اگر ہماری اس قید ہی میں کہیں ان کی موت واقع ہو گئی تو طوفان کھڑا ہوگا. جب رہا کیا ہے تو ہندوستان جب پہنچے ہیں تو بمبئی کے ساحل پر جب قدم رکھا ہے تو پہلے دن جو لوگ حاضر ہوئے ملنے کے لیے، ان میں وہ شخص بھی تھا جنہیں مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے، موہن داس کرم چند گاندھی. سب سے پہلے قدم بوسی کرنے والا حضرت شیخ الہند کی وہ تھا. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ شخصیت کی عظمت کیا ہے. میں نے یہ سارا کیوں بیان کیا؟ یہ دونوں عظیم شخصیتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں جو سزا مل رہی ہے وہ قرآن کو ترک کرنے کے باعث، وہ بات جو حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے لیے تو مستند ترین بات جو ہے وہ حضور کا فرمان ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنے ان بزرگوں کی بات بھی سن لیجئے. علامہ اقبال نے بھی جواب شکوہ میں فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یہی بات جو ہے بڑے پرشکو انداز میں وہ کہتے ہیں فارسی میں کہ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی. اے امت مسلمہ، تو جو ذلیل و رسوا ہوئی ہے، جو پامال کی جا رہی ہے دنیا میں، یہ صرف قرآن سے مہجوری کی وجہ سے. یہ لفظ کون سا ہے؟ سورہ الفرقان سے لیا ہے علامہ اقبال نے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کریں گے، اے رب میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا. وہ ہے جرم جس کی سزا مل رہی ہے کہ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتابیں زندئی. یہ تو ہوا علامہ اقبال کا. اور شیخ الہند کا واقعہ جو ہے، اللہ تعالی جزائے خیر دے، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا. انہوں نے یہ واقعہ لکھ دیا اپنی ایک کتاب میں، ورنہ مجھے کہاں معلوم ہوتا. میں جب ذکر کرتا ہوں ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں. اتنا بڑا واقعہ، اتنا اہم واقعہ بالکل نہ آتا ہمارے علم میں اگر انہوں نے بیان نہ کر دیا ہوتا. وہ اس مجلس میں موجود تھے. مالٹا کی رہائی پا کر وہاں سے جب آئے ہیں ہندوستان تو دارالعلوم دیوبند میں ایک جلسہ ہوا بہت بڑا، اور اس میں یہ سب بزرگ موجود تھے جن کے نام میں نے گنوائے. مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، اور مولانا اشرف علی تھانوی بھی تھے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی بھی تھے، مولانا انور شاہ کاشمیری بھی تھے، اور انہی کے ساتھ مولانا یہ مفتی شفیع صاحب تو اس وقت چھوٹے میں تھے، یہ بھی موجود تھے. انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت شیخ الہند نے یہ فرمایا کہ ہم نے تو اس اسیری کے دوران جو کچھ سوچا اور غور و فکر کیا تو ہمیں مسلمانوں کے زوال اور اپنی پستی کے دو سبب معلوم ہوئے. مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ تمام مجمع گوش پر آواز ہو گیا کہ یہ استاد الاساتذہ شیخ الشیوخ عمر کی اس آخری حد کو پہنچنے کے بعد نئی بات کون سی سمجھ کر آیا ہے، کون سا نیا انکشاف اس پر ہوا ہے. تو اس وقت پورا مجمع ہمت انگوش ہو گیا. تو آپ نے فرمایا ہم نے جتنا غور کیا یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے سارے زوال و اضمحلال کے دو سبب ہیں، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی. اور میں یہی عزم لے کر آیا ہوں اب جتنی بھی زندگی ہے اور جتنے بھی دن ہیں میں انہی دو کاموں میں لگانا چاہتا ہوں، ایک قرآن کو لفظاً و معنی عام کیا جائے اور دوسرے یہ کہ آپس کے اختلافات کو ہوا نہ دی جائے، کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے. تو لکھا ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حضرت نے جو دو باتیں فرمائی اصل میں وہ دو نہیں ایک ہی ہیں، اس لیے کہ ہمارے اختلافات میں بھی شدت اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ قرآن مرکز تھا، مرکز سے جب سب جڑے ہوئے تھے تو ایک دوسرے سے بھی جڑے ہوئے تھے، جب اس مرکز سے دور ہوتے چلے گئے تو ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے چلے گئے، بالکل سادہ سی بات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں یہ حضرت شیخ الہند نے جو دو باتیں کہی ہیں تو یہ دو نہیں ہے، ایک ہی ہے، اصل سبب قرآن مجید کو ترک کر دینا ہے۔ یہ ہے وہ حدیث کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اگر اٹھائے گا تو اس قرآن کی وجہ سے اٹھائے گا، اور گرائے گا تو اس قرآن کو ترک کرنے کے باعث گرائے گا۔ آج ہم اس قانون خداوندی کی سکتے ہیں، اپنا جو حال ہے قرآن کے اعتبار سے وہ کس کو نظر نہیں آ رہا۔ قرآن کا پڑھنا، وہ کبھی تلاوت تو ہو جایا کرتی تھی، اب تو تلاوت سے بھی محروم ہو گئے۔ آج سے 30-40 سال پہلے مسلمانوں کے محلوں میں سے گزرتے تھے تو ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز تو آتی تھی، ٹھیک ہے سمجھتے نہیں تھے، تلاوت تو تھی، اب وہ تلاوت بھی نہیں، غور و فکر سوچ وچار کا سوال ہی نہیں۔ عربی کون سیکھے کون پڑھے؟ عربی میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں، ہم انگریزی پڑھیں گے اور اتنی پڑھیں گے کہ انگریزوں کو پڑھا دیں گے، لیکن یہ کہ عربی سیکھنے کے لیے کوئی وقت نکالنے کو تیار نہیں۔ بارہا ہم نے جتن کر کے دیکھ لیے، عربی کلاس شروع کی ہے، شروع میں بڑا ذوق و شوق، 50-60 افراد آ گئے، لیکن چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ سب چھٹی کر گئے۔ پابندی کے ساتھ وقت نکالنا آسان نہیں، جب تک کہ دل کی لگن نہ ہو اور ایک فیصلہ نہ ہو کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، اور یہ فیصلے ہمارے دنیا کے لیے تو ہے، دین کے لیے نہیں۔ تو میں دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس وقت کے جو حالات ہمارے ہیں اس میں جاگنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، یوں ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اس طرح کا ہونا چاہیے، میں ان میں سے کسی کی تردید نہیں کر رہا، ٹھیک ہے اسلحہ بھی فراہم کرنا ہوگا، اعدوا لہم ما استطعتم، ساز و سامان جتنا بھی ممکن ہو جمع کرو، اپنی خارجہ پالیسی پر بھی نظر ثانی کرنی ہوگی، دوست اور دشمن کی پہچان سے ہی ہمیں اختیار کرنی ہوگی، یہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ اور جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت ملک کی قسمت ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح رائے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سے کسی کی نفی نہیں ہے، لیکن جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان کا معاملہ خاص ہے اللہ کے ہاں، اور اس کا معاملہ جو ہے عام دنیا والوں کی طرح کا نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ازواج مطہرات، حضور کی بیویوں سے رضی اللہ تعالی عنہن خطاب کر کے فرمایا گیا کہ لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو، تم اگر نیکی کرو گی اجر دوہرا ملے گا، اور اگر کوئی غلط حرکت کرو گی تو سزا بھی دگنی ملے گی۔ کیوں؟ کہ تمہاری نیکی امت کی لاکھوں عورتوں کے لیے ایک نمونہ بننے والی ہے، اور تمہاری لغزش امت مسلمہ کی کروڑہا عورتوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ لغزش کی بنیاد بن جائے، لہذا سزا دوہری ہوگی۔ یہی معاملہ امت مسلمہ کا ہے، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے اور اس کو دنیا تک پہنچانا ہمارے ذمے لگایا گیا تھا، لہذا اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو دوسروں کے پاس تو عذر موجود ہے، اللہ ہمیں تو یہ کتاب پہنچائی نہیں، یہ بدبخت اس کے اوپر خزانے کا سام بن کر بیٹھے رہے، نہ خود پڑھا نہ ہمیں پڑھنے دیا، نہ خود عمل کیا نہ ہمارے سامنے اس کو رکھا، لہذا یہ دوہرے مجرم ہیں، ان کو سزا دگنی ملے گی۔ وہ سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے، وہ جو میں نے کہا تھا کہ سوال کا جواب آپ کو ملنا چاہیے کہ ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے، آخر وہ کافر ہیں، وہ دنیا میں سربلند کیوں ہیں؟ ہم کتنے ہی گئے گزرے صحیح، پھر بھی کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی تو قرآن پڑھتا ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ، وہ جو علامہ اقبال نے بھی شکوہ میں یہ کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ دوہری سزا کے مستحق ہیں، اگر یہ اپنا فریضہ انجام دے جس پیغام کے یہ علمبردار اور امین بنائے گئے تھے، اگر اس پیغام کو دنیا میں پھیلائیں اور پیش کریں تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور اگر اس میں یہ کوتاہی برتیں گے تو دوسروں سے پہلے ان کی سزا ہوگی، ان کی پیٹھ پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ اور آج ہم اسی قانون خداوندی کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں۔ اب میں صرف آخری بات اور کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک تیسری حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بلکہ وہ تو پوری حدیث میں نہیں سنا سکتا، طویل حدیث ہے، پھر کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ تعالی اس کا بیان ہوگا۔ اس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی۔ میں نے ایک حضرت عثمان کی روایت سنائی، ایک حضرت عمر فاروق کی، ایک حضرت علی کی روایت وہ لمبی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ امام بیہقی لائے ہوئے اسے شعب الایمان میں، کہ حضور نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ خبر تو آپ نے دی کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کی سبیل کیا ہوگی، اس سے بچاؤ کیا ہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا راستہ کون سا ہے؟ اب اس سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ ہے مخرج فتنے سے، یہ ہے حفاظت کے جو فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے، فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم، اس میں جو کچھ تم سے پہلے کے حالات ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور جو بعد میں آنے والے حالات ہیں ان کا عکس بھی اس کتاب کی آیات بینات میں موجود ہے، اور یہ طویل حدیث ہے لیکن اس میں ایک ٹکڑا خاص طور پر جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، فرمایا ہو و حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی، یہ میں نے کیوں ذکر کیا، حالات موجودہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہتا ہوں، اب ہمیں اپنے رینکس جو ہیں وہ سارے اختلافات اس میں سے ختم کر کے اس کے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہیے، سوال یہ ہے کہ یہ بات تو سب کریں گے، بنائے اتحاد کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم مجتمع ہو سکتے ہیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، صرف خطرے کی وجہ سے اتحاد جو ہوتا ہے وہ منفی اتحاد ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ منفی اتحاد بہت ہوئے ہیں اور ان منفی اتحادوں کا آپ کو معلوم ہے کہ نتیجہ کوئی برآمد نہیں ہوا، تو منفی اتحاد سے کچھ نہیں ہوا کرتا، مثبت اتحاد ہو، اور اس اتحاد کی بنیاد کیا ہے، وہ اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑیے، سورہ آل عمران میں فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جمع ہو کر مجتمع ہو کر تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حبل اللہ کون سی ہے، وہ اللہ کی رسی کون سی ہے جسے مضبوطی سے تھاما جائے، اس کی وضاحت ہے جو حضور نے فرما دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں، ہو حبل اللہ المتین، یہ قرآن مجید ہے اللہ کی مضبوط رسی، اسے تھامو گے یہ وہ مرکز ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے قریب تر آؤ گے تو ایک دوسرے سے بھی جڑتے چلے جاؤ گے، اس سے دور ہٹتے چلے جاؤ گے تو تمہارے اندر اختلاف اور انتشار اور افتراق اور تشدد جو ہے وہ پکا کر رہا ہے، تو ان حالات میں واقعہ یہ ہے، اگرچہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے نفی نہیں ہے، اور بھی تدبیریں ضروری ہیں، ساز و سامان بھی ہے، اس کے لیے جو بھی کچھ کیا جا سکتا ہو کیا جائے، ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ کرے، ہمیں جو نہیں معلوم کس سٹیج پر ہے، اللہ کرے کہ ہم وہ بھی قوت جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لیں، اعدو لہم ما استطعتم، ہمیں تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ جو بھی کچھ تمہارے بس میں ہو اس کا اہتمام کرو، لیکن یہ جان لیجئے ہماری تقدیر نہیں بدلے گی جب تک کہ اس قرآن کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو اثر نو مضبوط نہیں کرتے، اس قرآن کا جب تک ہم ادا نہیں کریں گے، صرف ساز و سامان ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا، ساز و سامان دوسروں کے حق میں مفید ہو سکتا ہے لیکن اس امت کے لیے اس وقت مفید ہوگا جبکہ یہ اپنے اصل مرکز کے ساتھ بھی وابستہ ہو جائے، ہمارے اتحاد کی جڑ اور بنیاد اگر ہے تو قرآن، ہمارے عروج کا زینہ اگر کوئی ہے تو قرآن، اب ایک اور حدیث بھی تھی لیکن اس کا وقت نہیں ہے، میں چاہتا تھا کہ وہ بھی سنا دیتا، بس اس پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا